جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرجان کے ناظرین، پروگرام دار الفتاۃ سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان، ان اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو سب کو درود و سلام کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاک اللہ۔
کیسے مزاج گرامی؟
الحمدللہ علی کل حال، آپ بتائیں کیسے؟
الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ آمد آمد ہے اور تیاریاں بھی ذوق شوق کے ساتھ جاری ہیں، تو ایک امتی کو، عاشق کو، مسلمان کو کس طریقے سے جہاں دیگر یہ تیاریاں کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی کیا اقدامات کرنے چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الاول ماہ میلاد ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور یقیناً آپ علیہ الصلاۃ والسلام نہ صرف ہمارے لیے بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر جو ہے وہ تشریف لائے، تو آپ کی یہ جو نعمت ہم سب کو ملی یہ واقعی وہ نعمت ہے کہ جس کا شکر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو حقوق ہیں کہ امتی پر، ان حقوق کی ادائیگی کے اندر ہمیں باقاعدگی کے ساتھ ان حقوق کو ادا کرتے رہنا چاہیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک کے نذرانے جو ہے وہ بھیجے جائیں، پیش کیے جائیں آپ کی بارگاہ میں، کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے کہ من احب شیئن اکثر ذکرہ، اس کے تحت بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنا چاہیے، آپ پر درود پاک پڑھنا چاہیے، صلاۃ والسلام پڑھنا چاہیے، نعت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کے اندر جو لکھی گئی ہیں وہ پڑھنی بھی چاہیے، اور اپنے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑھانے کے لیے ان کو سننا بھی چاہیے خوش جو ہے وہ آواز نعت خانوں سے، تاکہ دل میں جو ہے وہ عشق رسول اجاگر ہو۔ یوں ہی سیرت کا مطالعہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ وہ سیرت ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، کہ حضور کا اسوہ حسنہ تمہارے لیے ہے۔ تو حضور کے اسوہ حسنہ کو، سیرت طیبہ کو انسان جب پڑھے گا تو پھر اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک وہ ذات ہے جو زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہماری رہنمائی کرتی ہے، بطور باپ بھی، بطور شوہر بھی، بطور خلیفہ اور حکمران بھی، ہر اعتبار سے آپ علیہ السلام کی زندگی میں، آپ کی سیرت کے اندر ہمارے لیے مدنی پھول موجود ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم اسے کتنا پڑھتے ہیں اور پڑھ کر کتنا اسے اپنی زندگی پر اپلائی کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، اس چیز کی طرف بڑھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی توجہ بھی جو ہے وہ حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ کل قیامت میں حضور کی شفاعت بھی ملے۔
ماشاءاللہ، کافی جو ہے وہ کالز بھی ہیں، ایس ایم ایس بھی کافی موصول ہو چکے ہیں، اور شہری مسائل بھی پوچھے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی شامل کریں گے، بلکہ کچھ آج ایس ایم ایس سے ہی ہم آغاز لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جوتوں کا رخ مغرب کی طرف نہیں کرنا چاہیے، یہ کوئی حقیقت ہے اس کی؟
ان باتوں کی کوئی حقیقت جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اگر ہم پاک و ہند کی بات کریں تو یہاں مغرب کی طرف ہی جو ہے وہ قبلہ ہے، تو قبلے کی جانب جو ہے وہ جوتے جو ہے وہ رکھنا یہ جو ہے وہ بزرگوں سے جو ہے وہ ثابت ہے، اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ بالکل جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. ہاں پیر پھیلانا قبلے کی جانب وہ منع ہے کہ وہ بے ادبی ہے, لیکن وہ بھی قبلے کی جانب, مغرب کی جانب نہیں. اگر کسی ملک کے اندر جو ہے وہ جانب مغرب قبلہ نہیں ہے تو وہاں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے.
اصل قبلے کا اعتبار,
اصل جو ہے وہ قبلے کا اعتبار ہے. تو یہ بس اوقات جو ہے وہ بعض سورج یا بعض جو ہے وہ ستاروں کی طرف اس طرح کے جو کانسیپٹ ہوتے ہیں یہ مسلمان کے نظریات نہیں ہیں. ممکن ہے کہ بعض جو ہے وہ علاقوں میں مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہوں تو ان سے انہوں نے یہ باتیں جو ہے وہ سیکھی ہوں اور یہ پھر پھیلتی چلی گئی ہوں, تو مسلمانوں کو ان سے بچنا چاہیے.
ٹھیک ہے. جمعہ کے دن کپڑے دھونے میں کہہ رہے تنگی آتی ہے, کیا رزق میں تنگی کا سبب یہ بھی ہوتا ہے؟
جمعے کے دن جو ہے وہ نماز نہ پڑھنے سے ضرور جو ہے وہ تنگی آ سکتی ہے. کپڑے دھونے کی کوئی شرعی اعتبار سے ایسی کوئی حقیقت یا ممانعت نہیں ہے, اور نہ ہی اس دن کپڑے دھونا جو ہے وہ اس کا سبب بنے گا. ہاں کوئی عمومی طور پر تو خواتین دھوتی ہیں,
لیکن عام طور پہ سوال اس طرح کا سوال خواتین کی طرف سے ہی آتا ہے, تو جب جمعہ ہی ان پہ نہیں ہے تو پھر کیا؟
جی تو بالکل جو ہے وہ یہ ساری باتیں وہی کہ سنی سنائی جو ہے وہ لوگوں میں پھیلتی جو ہے وہ چلی جاتی ہیں, ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں.
ٹھیک ہے جی, بڑھتے ہیں ناظرین کی کالز کی طرف, دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ اگر امام صاحب کی غیر موجودگی میں مسجد کی کمیٹی کا کوئی آدمی مسجد میں جماعت کرانا چاہے لیکن اس کی داڑھی ایک مٹھی سے کم ہو, وہ ایک مٹھی سے داڑھی اپنی کم کرواتا ہو, کھاد کرواتا ہو, چھوٹی چھوٹی داڑھی ہو, تو کیا اس کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی؟ جواب عنایت فرما دیجیے.
ٹھیک ہے مزید.
کہ نماز میں جب سورت بڑھاتے ہیں, سورت فاتحہ کے بعد کریمہ شروع کرتے ہیں یا سورت کرتے ہیں, اس کے پہلے بسم اللہ پڑھنا کیا لازم ہے یا ویسے پڑھی جا سکتی ہے؟
ٹھیک ہے, سورت ملانے سے پہلے امام کے لیے داڑھی کا ایک مٹھی ہونا,
امام کی جہاں دیگر شرائط ہے وہاں امام کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ فاسق مولن نہ ہو, اعلانیہ گناہ جو ہے وہ نہ کرتا ہو. اب امام اگر داڑھی ایک مٹھی سے کم کرتا ہے یا منڈواتا ہے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یہ اعلانیہ گناہ ہے, کیونکہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے اور ایک مٹھی سے کم کروانا یہ گناہ ہے. تو امام اگر جو ہے وہ امام یا جو بھی شخص امام بننا چاہتا ہے اگر وہ یہ داڑھی جو ہے وہ ایک مٹھی سے کم کر رہا ہے تو وہ فاسق مولن ہے, تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اسے خود امام بننا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو امام صاحب کی غیر موجودگی کے اندر بسا اوقات لوگ فقط داڑھی والے کو جو ہے وہ آگے کر دیتے ہیں,
لیکن یا تو اس کو آگے کر رہے ہیں اور یا وہ خود ہو رہے ہیں,
یا وہ خود جو ہے خود کٹوا ہو رہا ہے. تو وہاں پر فقط داڑھی ہی نہیں, داڑھی بھی ایک وہ ہے کہ بھائی ایک مٹھی داڑھی ہو, لیکن پلس یہ بھی کہ اس کی قراءت بھی درست ہو. بعض داڑھی والے بھی ہوتے ہیں, ایک مٹھی داڑھی والے ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں مسجد کے اندر, لیکن ان کی قراءت درست نہیں ہوتی, تجوید کے مطابق انہیں قرآن پڑھنا نہیں
آتا.
تو جو دیگر تمام شرائط ہیں وہ بھی پائے جانا ضروری ہیں اور دیگر ساری پائی جا رہی ہیں, لیکن داڑھی والی شرط نہیں پائی جا رہی یا داڑھی ایک مٹھی سے کم ہو رہی ہے تو بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں.
ٹھیک ہے, چاہے یہ مسجد کے امام ہو یا
مسجد کی کمیٹی کے ہو, کوئی بھی ہو, کہیں کے بھی امام ہو, بلکہ گھر میں بھی اگر کبھی راستے میں بھی سفر میں بھی کسی بھی جگہ پہ نماز پڑھنی پڑ جائے تو جس کو امام بنانا ہے یا جس نے امام بننا ہے اس کو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری
ضروری ہے. اور اگر ایسا نہ مل سکے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے یا وہ کہتے ہیں, لیکن نیت بھی اچھی ہوتی ہے کہ ہم تو جماعت کی فضیلت پا رہے ہیں تو اب ہم چار پانچ ہیں تو بھائی کسی ایک کو آگے, تو اچھا عمل تو ہے. حدیثوں میں ہمیں یہی ترغیبات دی گئی ہے کہ اتنے ہوں تو ایک بھی ہو ساتھ تو ایک بندہ امام بنے دوسرا مقتدی بن جائے, لیکن وہ ایک کی بھی اگر امامت کر رہا ہے تو اس کو اسی شرائط پہ دیکھا جائے گا؟
جی بالکل, ایک کے امام کی بھی وہی شرائط ہیں جو کہ ایک کروڑ کے امام کی جو ہے وہ شرائط ہیں. جب ایسا کوئی نہ ملے تو پھر علیحدہ نماز ادا کریں. وجہ یہ ہے کہ امام جو ہے وہ مقتدا اور پیشوا ہوتا ہے.
صحیح,
جب بھی آپ کسی کو اپنا جو ہے وہ نمائندہ بناتے ہیں تو بہرحال اس میں کچھ اور صفات جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں, تو یہاں پہ بھی امام آپ کا نمائندہ بن کر آگے رب العالمین کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض کرتا ہے, تو لہٰذا اس کا ان تمام شرائط کے مطابق ہونا ضروری ہے. نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر اپنی نماز علیحدہ علیحدہ ادا کریں, جبکہ وقت نہ ہو. وقت ہے اور انتظار ہو سکتا ہے کسی کے آنے کا تو انتظار کر لیجئے کہ وہ آ جائے گا تو پھر ہم نماز پڑھ لیں.
ٹھیک ہے, صورت ملانے سے پہلے سورہ فاتحہ کے بعد جب صورت ملاتے ہیں تو بسم اللہ شریف,
بسم اللہ شریف صورت سے پہلے پڑھنا جو ہے وہ مستحب ہے, لیکن اگر جو ہے وہ کسی نے نہیں پڑھی تو بھی نماز ہو جائے گی.
ٹھیک ہے, اس میں وہ دونوں اعتبار سے فرق بھی ہوگا, سورت کے ابتدا ہے یا بیچ درمیان؟
سورت جب ابتدا سے پڑھیں گے یعنی چونکہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت ملانی ہوتی ہے، یہ تین آیتیں جو ہے وہ ملانی، اب اگر درمیان سورت میں سے کوئی تین آیتیں جو ہے وہ ملا رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ جو ہے وہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اب درمیان میں سے جو ہے وہ پڑھا یا ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یوں درمیان سے پڑھا، تو اب جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. جب سورت پڑھیں گے تو سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا وہ اس کا اپنا حکم.
ٹھیک ہے. ایک سوال ہمیں یہ میسج میں موصول ہوا ہے کہ اگر کوئی خاتون بیرون ملک پڑھائی کے لیے جا رہی ہو، اپنی اسٹڈی کے لیے جا رہی ہو، اور اس کو بغیر محرم کے ساتھ سفر کرنا ہے، اب کہہ رہے ہیں دو چیزیں ہیں، یا تو وہ اپنے محرم کو ساتھ لے کر اس ملک پہنچ جائے اور محرم واپس آ جائے، اور پھر یہ وہاں ہاسٹل میں ہی اپنی تعلیم وغیرہ کرتی رہے، اس کی کیا صورت بنے گی؟ پہلی صورت تو واضح انہوں نے بھی لکھ دی کہ ناجائز ہے جو محرم کے بغیر یہ بیرون ملک کا سفر ہے، اب محرم کو لے جائیں لیکن وہاں پھر ہاسٹل میں رہیں، آپ کا بھی تعلیم کے شعبے سے تعلق ہے، کیا کہیں؟
شرعی سفر یعنی 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت پر بغیر محرم عورت کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے. حج فرض کے لیے جانا جائز نہیں ہے بغیر محرم کے، تو باقی ساری چیزیں جو ہے وہ واضح ہی ہیں. اب یہ کہ شوہر یا محرم وہاں چھوڑ کر آ جاتے ہیں تو اس صورت میں کم از کم سفر والا معاملہ تو اس کا درست ہو گیا، گناہگار نہیں ہوئی. اب وہاں پر رکنا یہ پھر اس کے اپنے تقاضے ہیں کہ وہاں پر کیا ہاسٹل وہ جو تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، وہاں پر جو خواتین کے ساتھ رہے گی وہ سارا فتنہ اور دیگر تمام برائیوں سے پاک جگہ ہے یا نہیں، وہاں جہاں تعلیم حاصل کرے گی وہ کو ایجوکیشن سسٹم تو جو ہے وہ نہیں ہے، غیر مسلم جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ رہنا تو نہیں پایا جائے گا، یہ تمام پہلو دیکھے جائیں گے. عمومی طور پر ان تمام چیزوں میں یا ان میں سے اکثر میں ابتلا ہوتا ہے، کو ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے، غیر مسلم خواتین کے ساتھ، بے پردہ خواتین کے ساتھ رہنے کی نوبت آتی ہے، فتنے کے شدید اندیشے ہوتے ہیں، تو ان تمام صورتوں کے ساتھ تو ہرگز ایک عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ وہاں جا کر رہے.
ٹھیک ہے. جی کوز
حضرت اوریہ، اس کی تعریف بیان فرما دیں اور یہ کس حد تک استعمال کیا جا سکتا ہے عام معاملات میں بھی، کہ سامنے والے سمجھے کہ میری بات سچی ہے حالانکہ وہ بات سچ نہ ہو، تو اس عام معاملات دنیاوی معاملات میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیر.
ٹھیک ہے. توریہ کے حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے.
توریہ یعنی اولاً ہے، ایک ہے جھوٹ واضح طور پر کسی بات کا جو ہے وہ جھوٹ ہونا، اور ایک یہ ہے کہ سامنے والے کا اس نیت سے ایسے الفاظ استعمال کرنا جس کے دو پہلو جو ہے وہ موجود، ظاہر اس کا جو ہے وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے.
توریہ کا
سامنے والا یہی سمجھتا ہے کہ یار یہ ایسے ہی بول رہا ہے، لیکن بیان کرنے والا اس میں مراد یہ لیتا ہے کہ نہیں میری مراد یہ نہیں یہ ہے، تو اس کی عام حالات کے اندر اجازت نہیں ہے. جہاں جو ہے وہ واقعی بہت زیادہ ضرورت اور حاجت بنتی ہے، شرعی اعتبار سے حاجت متحقق ہو تو وہاں پر اجازت دی جاتی ہے، ورنہ جو ہے وہ توریہ کی اجازت نہیں ہے، توریہ بھی وہاں پر گناہ کے زمرے میں ہی آتا ہے.
اور عام آدمی کو یہ فرق کرنا انتہا مشکل ہے کہ یہاں پہ کیا ہے جو، اور پھر وہ ایسی جگہ پر وہی کر پاتا ہے کہ جو جھوٹ کس وجہ سے منع ہے کہ دھوکہ دے رہا ہے، تو توریہ میں بھی تو دھوکہ ہی والا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مزید کون؟
مفتی صاحب سے مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ میرا ایک دوست ہے جو میرے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہ رہا ہے، کاروبار پولٹری فارم مرغیوں کا، اور وہ اس میں مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے جو ہے نا پیمنٹ فکس کر لیں، سال کے طور پر 1 لاکھ کے کی مجھے پیسے ہزار دیا جائے گا، ہر منتھ فکس کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا یہ ایسا کرنا چاہیے؟
ٹھیک ہے. اس میں شامل کرتے ہیں. مزید کون؟
میں اٹک سے بات کر رہا ہوں. تو میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ صبح کی قضا نماز امام صاحب کے فرض پڑھانے کے بعد پڑھی جائے یا امام صاحب کے فرض پڑھانے سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے؟
صبح کی قضا نماز، یہ کوئی پچھلی پوچھنا چاہ رہے ہوں گے، جو آج والی ہے تو امام صاحب کے ساتھ ہی پڑھیں آپ، جماعت کے ساتھ ہی. یہ یعنی یہ وقت قضا نماز پڑھنے کے لیے، اور ایک میسج میں بھی سوال پوچھا گیا کہ اس دوران فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر سجدہ تلاوت وغیرہ ہوتا ہے تو خیر یہ بھی جو وقت ہے، لوگوں کو لوگ پوچھتے ہیں سجدہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، تو قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے کوئی پچھلی رہتی ہے فجر کی؟
جی قضا نماز چونکہ جو فجر کا وقت ہے اس پورے وقت کے اندر نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے نماز سے پہلے چاہے نماز کے بعد، البتہ قضا پڑھ سکتے ہیں، نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور نماز کے بعد بھی سورج طلوع ہونے سے پہلے تک قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، مگر چونکہ اس وقت کے اندر نفل نہیں پڑھ سکتے تو ممکن ہے کہ آپ جب قضا پڑھیں گے تو کوئی آپ کو ٹوکے کہ آپ نفل پڑھ رہے ہیں، تو آپ بتائیں گے نہیں جناب میں نفل نہیں پڑھ رہا، میں قضا پڑھ رہا ہوں. نماز جو قضا ہوئی بلا عذر شرعی وہ گناہ بھی ہوا. اب اس کا لوگوں پر ظاہر کرنا کہ میں قضا پڑھ رہا ہوں یہ ایک اور جو ہے وہ گناہ کی طرف جائے گا، تو اس کی اجازت نہیں ہے. تو کوشش کی جائے کہ وہ اوقات کے جن میں نفل پڑھنا مکروہ ہے ان میں اگر کوئی شخص قضا پڑھ رہا ہے تو وہ پبلک میں نہ پڑھے، جیسے مسجد میں نہ پڑھے، اپنے گھر میں جو ہے وہ الگ جو ہے وہ کمرے میں جو ہے وہ پڑھ لے. باقی قضا نماز فجر کی فجر کے وقت میں ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے، وہ جو ہے وہ کسی اور نماز کے وقت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے.
ٹھیک ہے. اور یہ جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں سجدہ تلاوت،
قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ بالکل کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں حرج نہیں ہے. ہاں البتہ جو مکروہ وقت ہے سورج طلوع ہونے سے لے کر 20 منٹ بعد تک، اس میں بہتر یہ ہے کہ تلاوت قرآن کریم موقوف کر دی جائے اور اس کی جگہ پر ذکر و اذکار یا تسبیحات پڑھی جائے.
ٹھیک ہے. لیکن یہ جو فجر کے فوراً بعد تلاوت کی اور سجدہ تلاوت آ گیا تو کر لیں؟
جی بالکل کر سکتے ہیں اس میں.
ٹھیک ہے. دوسرا سوال بھائی نے پوچھا تھا کہ شراکت داری کاروبار کا نام تو انہوں نے دے دیا ایسے، لیکن وہ کہتے ہیں 1,00,000 روپے آپ ہمیں دے دو لیکن فکس کر لو اپنا، یا دینے والا کہتا ہے میرا فکس کر دو میں آپ سے پروفٹ یوں لیتا رہوں گا.
اصل میں لوگ یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ فکس کرنا گناہ ہے تو اس سے وہ بچتے ہیں، تو بعض لوگ پھر یہ لے کر آتے ہیں کہ چلیں فکس نہیں ہے، کبھی ہم آپ کو اتنا دے دیں گے کبھی اتنا.
ہاں جی یہ بھی ہے 500 یہ وہ، اور یہ بھی فکس کر لیتے ہیں
جی
1 مہینے آپ کو اتنا دیں گے اگلے مہینے یوں اور یوں.
بنیادی طور پر یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ناجائز کیوں ہے. سود کب بنتا ہے؟ جب آپ کوئی چیز کسی شخص کو اس شرط پر دے رہے ہیں کہ جب بھی میں آپ سے یہ چیز واپس مانگوں گا آپ مجھے میری چیز پوری کی پوری واپس کریں گے، اور وہ چیز ایسی ہے کہ جو تبدیل ہو جاتی ہے اور اس جیسی مارکیٹ میں موجود ہوتی ہے، جیسے پیسہ، کہ پیسہ اگر میں 10 کا نوٹ آپ کو دوں گا تو آپ وہ 10 کا نوٹ کہیں استعمال کر لیں گے، مجھے بعد میں کوئی دوسرا 10 کا نوٹ دے دیں گے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا. یہ مثلی چیزیں کہلاتی ہیں، انہی کا قرض ہوتا ہے. تو جب آپ کوئی بھی کاروبار میں انویسٹمنٹ کرتے ہوئے یہ شرط کر لیتے ہیں کہ جناب میری رقم اپنی جگہ محفوظ رہے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ رقم کاروبار کے طور پہ نہیں دے رہے، انویسٹمنٹ اور پارٹنرشپ کے طور پہ نہیں دے رہے، بلکہ قرض کے طور پر دے رہے ہیں. جبھی تو آپ مکمل واپسی کا تقاضا کر رہے ہیں. جب قرض ہے تو اس کے اوپر نفع چاہے فکس ہو یا انفکس ہو، جب نفع دینا طے کر لیں گے اس کے اوپر تو وہ سود ہوگا، کہ حدیث پاک میں ہے کلو قرضن جرا منفیاتن فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. پارٹنرشپ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نقصان بھی برداشت کرے. اب لوگ اس پر یوں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں نقصان تو ہو رہا ہے نا، کسی مہینے آپ کو 2500 نفع دے رہے ہیں، کسی مہینے ہم آپ کو 2000 نفع دے رہے ہیں، تو یہاں آپ کو 500 نقصان. یہ نفع میں نقصان ہے. پارٹنرشپ میں نقصان کی جہاں بات کی جاتی ہے اس کی مراد یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ نقصان ہوا اور اتنا بڑھا کہ وہ کیپیٹل کی طرف آ گیا، سرمایہ کی طرف بھی بڑھ گیا،
تو پھر اس کا ذمہ دار
نقصان کون برداشت کرے گا؟ تو وہ نقصان ہر پارٹنر جو ہے وہ اپنے اپنے کیپیٹل کی پرسنٹیج کے اعتبار سے برداشت کرنے کا شرعی اعتبار سے پابند ہے. تو لہٰذا نقصان ہو ہم یہ نہیں کہہ رہے، اللہ نہ کرے آپ کے کاروبار میں نقصان ہو، اللہ برکت ہی برکت دے، لیکن ٹرم اینڈ کنڈیشن یہ طے ہوتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہوگا تو وہ اس پرسنٹیج سے برداشت کیا جائے گا. اگر اس میں کوئی اعتراضی نہیں ہے تو پھر یہ وہی قرض کی طرف چلا جائے گا معاملہ، اور قرض پر جو نفع ہوگا وہ سود.
ٹھیک ہے. آپ نے کہا پیسے پورے واپسی لینے کی جو بات ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کاروبار کی 6 مہینے 7 ایک لمٹ تو ہوتی ہے. جو بھی کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، کوئی 10 لاکھ دے رہا ہے، 15 لاکھ دے رہا ہے، تو یہ تو بات ہوتی ہے نا کہ جب تک ہماری پارٹنرشپ رہی ہم کاروبار کرتے رہے، ٹھیک ہے سال بعد ہم اپنی پیمنٹ واپسی لینے گے، तो क्या मतलब आप दे दिए तो आप खत्म होगी क्या कहेंगे?
पेमेंट वापस लेना जुदा है,
ठीक है,
और जितनी दे रहा हूँ उतनी ही वापस देना ये जुदा है, दोनों का फर्क है। देखें अंडरस्टूड सी बात है, कारोबार खत्म किया जाएगा तो आपको आपके पैसे तो दिए जाएंगे,
ठीक है,
तो उस वक्त जितने पैसे होंगे वो दिए जाएंगे, उस वक्त कारोबार का हिसाब किया जाएगा। अगर उस वक्त कारोबार में सब 10 लाख से कारोबार का आगाज हुआ था, दोनों पार्टनर ने 10-10 लाख मिलाए थे, अब जब क्लोजिंग की तो पता ये चला कि भाई इस वक्त माल जो है वो हमारा पड़ा हुआ है 30 लाख का,
ठीक है, यानी
15-15 लाख सब हर एक को मिलेगा। और अगर ये नतीजा निकलता है कि भाई माल पड़ा हुआ 18 लाख का, तो 9-9 लाख रुपए हर फरीक को जाएगा, 1-1 लाख का लॉस हो गया गोया क्या उन्हें। तो बुनियाद ये है कि चीज वापिस तो की जाएगी, लेकिन एंड ऑफ द टाइम जो उसमें हर एक पार्टनर का माल होगा उतना दिया जाएगा, जितना दिया था ये देने की शर्त ना हो, जितना होगा जो भी होगा,
जो पेमेंट लेनी है जो हिसाब किताब है
सारा क्लोजिंग करके जो है वो जो बाकी बचेगा वो हर एक को उसकी परसेंटेज के हिसाब से।
ये बड़ी अहम बात है और यही नाजरीन को या जो भी सवाल करने वाले हैं उनको ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये तभी इस मसले का हल निकलेगा जब वाकई ही वो कारोबार में शराकत दारी हो रही हो। अब एक कारोबार तो चल रहा है, उसको कहीं पेमेंट देनी होती है, वो किसी से 10 लाख उठाता है और पेमेंट में दे देता है। अब आपने कहा कि भाई वो अपने सामान का हिसाब किताब करे, ये सब तय करे, तो ये उस वक्त कैसे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसने तो 10 लाख सीधा सीधा
वहीं दे दिए,
कहीं और दे दिए थे उसने, ना अपनी फैक्ट्री में उसका सामान खरीदा ना कुछ और किया। तो कारोबार जरूर हलाल है और यही करना चाहिए, शरीयत ने तिजारत के बड़े फवायद बयान किए हैं, लेकिन हो उसूलों के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, बिलखसूस जब आप दूसरों के साथ पार्टनरशिप करते हैं और मुख्तलिफ लोगों की आप रकम अपने कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर आपके लिए और ज्यादा आजमाइशें और मसाइल का सीखना ये जरूरी हो जाता है। तो इसका ख्याल रखेंगे तो किसी की हक तलफी नहीं होगी। शरीयत ने इन्वेस्टमेंट में भी जिस जो इन्वेस्टर होते हैं, जो अपना पैसा लगा रहे होते हैं, गोया के उनके माल की बड़ा तहफ्फुज बयान किया है, और प्रॉफिट नफे ये भी इससे पहले अपना सरमाया पूरा करें, उसके इन्वेस्टर की वो रकम पूरी करें, और फिर आगे जाकर नफे की बात होगी कितने पैसे बचे हैं, तो आप ये नफा किस किस ने कैसे रखना है, तो दोनों तरफ की चीजें वो बैलेंस रहनी चाहिए ताकि ये आगे जाकर लड़ाई झगड़े के मामला ना हो। जी मजीद कॉल।
सवाल ये था कि जो सुबह की फजर की सूरतें होती हैं, ये अगर आप गए मस्जिद में और जमात हो रही है, क्या ये सूरतें पहले पढ़नी लाजमी है या फर्क के बाद बंदा पढ़ सकता है दोबारा?
सुन्नत फजर पहले पढ़ना लाजमी है, बाद में पढ़ सकते हैं।
जी सुन्नतें जो है वो अगर कोई शख्स मस्जिद में पहुंचा और वो ये देखता है कि इमाम साहब अगर मैं सुन्नतें पढ़ूंगा तो इमाम साहब जो है वो सलाम फेर देंगे, तो इस सूरत में उसके लिए हुक्म ये है कि वो इमाम के साथ शामिल जमात हो जाए और फिर ये सुन्नतें अगर पढ़ना चाहे तो अब नमाज के बाद नहीं पढ़ सकता, बल्कि अब जब नमाज फजर का वक्त ख़त्म हो जाएगा, सूरज तुलू हो जाएगा, उसके बाद 20 मिनट मकरू वक्त भी ख़त्म हो जाएगा, अब ये अपनी सुन्नतें पढ़ लें। लेकिन अगर उसे ये है कि मैं जब वो आता है और देखता है मैं सुन्नतें पढ़ के भी इमाम के साथ शामिल हो जाऊंगा, अगरचे कादे अखीरा में ही शामिल होगा,
ठीक, यानी एक रकत रह भी जाए तो,
जी, तो उसके लिए फिर ये हुक्म है कि वो किसी सुतून वगैरह की आड़ में, दीवार की आड़ में अपनी सुन्नतें अदा कर ले और फिर उसके बाद शामिल जमात हो,
ठीक है, यानी इसमें एक रकत या दो रकतें भी जा रही है, भले कायदे में आखिरी में मिलने का वो उसको गुमान है तो वो सुन्नतें पढ़ ले। बाज़ लोग आते हैं लेकिन वो डायरेक्ट फिर शुरू होते हैं कि अब जमात हो रही तो मैं दूसरी नमाज कैसे पढ़ूं, तो ये दोनों चीजें आपने बहुत अहम, और साथ आड़ का जो कहा है ना, बाद बड़ी बड़ी मस्जिदें होती हैं, अब उसके सहन में कहीं भी खड़े हुए नमाज पढ़ दी, दूसरे नमाजियों को बहुत सख्त पीछे से घूम के जाना और ये उनके लिए परेशानी का बायस बन जाता है, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। मजीद कौन?
चकवाल से बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सबके का जो गोश्त होता है वो घर में बंदा इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता?
सदके का गोश्त पॉसिबल है कि अपने घर का ही, या सदका कोई दे रहे हो ये पूछ रहे हैं, या दूसरा भी बता दें, अब किसी ने सदका दिया, बाद सदका लेने से भी लोग अगर कह देना ये सदके का गोश्त है तो फिर घबराते हैं, तो ये दोनों चीजों में क्या है?
सदका अगर वाजिबा है, मन्नत है, तो इस सूरत के अंदर तो आप अपना सदका खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते, یوں ہی اگر کسی اور نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور آپ مستحق زکوٰۃ نہیں ہیں تو بھی آپ وہ استعمال نہیں کر سکتے. اور اگر صدقہ نفل ہے ویسے ہی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ سر پہ سے اتار کے یا ویسے ہی جو ہے وہ بالیات کو دور کرنے کے لیے صدقہ کا جو ہے وہ گوشت تقسیم کر دیتے ہیں یا جانور ذبح کر دیتے ہیں تو اس میں اسے خود بھی کھانا جائز ہے. ہاں بہتر یہ ہے کہ غربا اور فقراء میں تقسیم کیا جائے. اسی طرح اگر کسی شخص کو صدقے کا گوشت ملتا ہے تو لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اس گوشت میں ہی وہ بلیات چمٹ کے آ گئی ہیں اور وہ کھا لیں گے تو یہ زیادہ شاید ہمیں وہ لگ جائیں گی. تو ایسا نہیں ہے, اس گوشت میں کوئی ایسی چیز نہیں چمٹ جاتی کہ جناب ان کے گھر کی ساری پریشانیاں اس میں ہوں گی اور جو کھائے گا اس کو وہ جو ہے وہ لپٹ جائیں گی. صدقہ تو در حقیقت بلیات کو دور کرتا ہے, یعنی یہ کہ عمل ایسا ہے, نیکی ایسی ہے جو کہ جو ہے وہ برائیوں کو بلاؤں کو دور کرتی ہے. تو اس گوشت کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں کوئی شخص غنی ہے اس اعتبار سے وہ نہیں کھاتا کہ یار مجھ سے زیادہ اس کے مستحق غریب اور فقراء ہیں اور وہ آگے دے دیتا, یہ ایک جدا بات ہے, ایک اچھی نیت ہے کہ اس نیت سے بالکل جو ہے وہ دے دینا چاہیے آگے غربا کو فقراء کو کہ وہ زیادہ مستحق ہیں اس گوشت کے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک سوال ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماموں کا انتقال ہوا ہے, اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے, کہتے ہیں کہ ان پر کچھ قرضہ تھا تو اب ہم یعنی ہماری والدہ ان کی بہن وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ قرضہ اتار دیں, تو یہ اتار سکتے ہیں اور پھر ان کو بھی اس پر صدقے کا کوئی ثواب ملے گا یا ان کے پاس کچھ رقم ہے صدقہ کی, کہتے ہیں اسی سے قرض اتار دیں؟
جی صدقہ نفل کی جو ہے وہ اگر رقم ہے تو بالکل اس صورت کے اندر مرحوم کا قرضہ جو ہے وہ اتارنا ایک اچھا کام ہے اور یقیناً جو ہے وہ اس سے ثواب جو ہے وہ ملے گا اور مرحوم بھی جس پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا قبر کے اندر اس سے بھی اس کا چھٹکارا ہوگا. تو بالکل جو پیچھے ورثہ ہیں یا ورثہ نہیں ہے, ورثہ کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ یار میں اس کا قرضہ اتار دوں تو بالکل اتار سکتا ہے اور یہ ثواب کا کام ہے. صدقہ نفل کے ذریعے سے اتارنے میں حرج نہیں ہے, صدقہ واجبہ کے ذریعے اتارے گا تو اس کے پھر اپنی کچھ شرائط ہیں کہ وہ ڈائریکٹ نہیں اتار سکتا. پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر ان اس مرحوم کے ورثہ میں یا کوئی بھی شخص جو کہ مستحق زکوٰۃ ہے اس کو جو ہے وہ دے دے اور وہ پھر آگے جو ہے وہ اس کا قرضہ اتار دے.
ٹھیک ہے, انہوں نے صدقہ کی جو بات کی رقم تو یہ ظاہر ہے ان کا اپنا ہی رکھا ہوگا, نفلی صدقہ جو نفلی صدقے طور پر. کوئی اور آدمی ان کو رقم دیتا ہے کہ بھئی یہ میری طرف سے 10,000 روپے 5,000 روپے کہیں آپ نے صدقہ کر دینی نفلی طور پر, اب یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی کا قرضہ اتار دیں تو یہ کیا ہوگا؟ یہ
اس صورت کے اندر اسے بتا دیا جائے کیونکہ یہ والا دینے والے کے ذہن میں نہیں ہوگا کہ اس طرح جو ہے وہ یہ صدقہ جو ہے وہ کریں گے, تو اس لیے اسے یہ بات بتا دی جائے, وہ اجازت دے دو ٹھیک ہے, ورنہ لوگوں کے ذہنوں میں جو پھر معروف صدقے کی جگہ ہوتی ہیں پھر دینے والا وہیں پر ہی دینے کا یا خرچ کرنے کا پابند ہوگا.
ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ اب انتقال ہو گیا, پیسے لینے ہیں, جس نے پیسے لینے وہ کس سے تقاضا کرے؟ باقاعدہ جو یہ کیفیت ہے اب اس میں ان کی بہن ادا کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور بعد اولاد بھی ہوتے ہیں سب چیزیں ہیں, تو یہ جس نے پیسے لینے ہوں وہ کیا کرے؟
دیکھیے مرحوم کا مال موجود ہے تو اولاً تو کفن دفن کے بعد سب سے پہلا جو اس میں سے ادائیگی ہوگی وہ ورثے کی تقسیم سے پہلے قرض کی ادائیگی جو ہے وہ بنے. تو وہ ورثہ کی طرف ہی جائے گا اور ورثہ کو بھی چاہیے کہ جو بھی تحقیق اور تفتیش کرنے کی حاجت ہے وہ کر لیں, لیکن بہرحال حتی الامکان قرض جو ہے وہ اپنے مرحوم کا اتار دیں. پیسوں کی لالچ کے اندر مرحوم کو قبر کے اندر جو ہے وہ قرض میں جکڑا نہ رہنے دیں کہ بھائی ہمیں کیا پتا, سب کو منع کر دیں کہ بھائی ہم نہیں مانتے تمہارا قرض, حالانکہ انہیں خود بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں واقعی مرحوم کو یہ قرضہ
تھا
ہے. تو ورثہ کو چاہیے کہ مرحوم کے مال میں سے جو ہے وہ کریں. اگر کسی شخص کا مال نہیں ہے یا تھا جو تھا وہ قرض میں ادا ہو گیا اب پیچھے مال نہیں ہے تو اب ورثہ سے وہ تقاضا تو نہیں کر سکتے جو قرض لینے والے ہیں. ہاں ورثہ کو چاہیے کہ وہ خود اپنے مرحوم کو قرض کے اس معاملے سے نجات دلانے کے لیے جتنا ممکن ہو وہ قرض کی ادائیگی کی صورت بنائیں اور جہاں ادائیگی کی صورت نہ ہو وہاں پر ان سے رابطہ کر کے معافی کی صورت بنائیں تاکہ مرحوم جو ہے وہ قرض کی پریشانی کے اعتبار سے جو قبر میں مبتلا ہو اس سے اس کی نجات ہو جائے.
اللہ اکبر. اور ہم ایسی روایات پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جنازہ ہے تو آپ پوچھتے تھے قرضہ ہے اس پر, اور جس کے ذمے قرض ہے آپ فرماتے کہ خود پڑھو تم پڑھ لو اس کا جنازہ. یعنی اس سے کیا ہے کہ دوسرے کے مالوں کے تحفظ کو گویا کہ بیان کیا گیا. ایسا نہیں کہ کوئی آدمی قرض لینے میں ادھر ادھر رقم لینے میں تو ماہر ہے, کچھ بھی بہانے بنا کر لے لیتا ہے لیکن دیتا نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے بہت یعنی ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. جس نے قرض لیے ہوئے وہ ادائیگی کی کوشش کرے اور اس کا بھی کوئی حساب کتاب ہو, اپنے گھر والوں کو بھی بتائے تو تاکہ اس طرح کی کوئی اختلافات والی صورت نہ ہو. حالانکہ ہم روایت میں پڑھتے ہیں ان پہ 3 درہم تھا یا 4 درہم تھا, یعنی قرضہ بھی بظاہر اس کو کہہ کوئی اتنا نہیں تھا. اور پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ آگے بڑھے تو اپنے ذمے قرض لیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ ان کی پڑھا دی. تو یہ روایت ہے, اس سے ہمیں یہ پورا اس کا مضمون سمجھ آنا چاہیے کہ ہمارا دین وہ کیا چاہتا ہے. دوسرے کے اموال کی, دوسروں کی عزت کی, آبرو کی اور یہ ہر اعتبار سے ان کا تحفظ ہمارے دین نے فراہم کیا, اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. جی مزید کو
جی ہمارے بھتیجے ہیں, نام کا نام ہم نے رکھے محمد عارف. تو ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ نام جو ہے وہ سخت ہے, یہ نام نہیں رکھنا. آپ ہمیں بتائیں, رہنمائی کریں کہ یہ نام ٹھیک ہے یا کوئی چینج کر لیں نام.
جی نام سخت ہوتے ہیں کیا؟
نام سخت نہیں ہوتے, نہ ہی بھاری ہوتے ہیں, اچھے برے نام ضرور ہوتے ہیں. تو لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نام کی وجہ سے بچہ بیمار ہو رہا ہے, اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو یہ کانسیپٹ ہی درست نہیں ہے کہ نام بھاری یا ہلکا ہوتا ہے. نام اچھا یا برا ضرور ہوتا ہے. اچھا نام رکھیں گے تو یقیناً بچے میں اچھائیاں آئیں گی. برے نام سے بچنا چاہیے, اچھا نام رکھنا چاہیے. بعض نام رکھنا جائز نہیں ہوتا کہ وہ گناہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ذاتی نام کہ وہ کسی پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا, جیسے رحمان, تو کسی کا رحمان نام نہیں رکھا جا سکتا. عبد الرحمن رکھنا ضروری ہے. جیسے کسی کا نام لفظ اللہ نہیں رکھا جا سکتا, عبداللہ رکھنا ضروری ہے. اسی طرح رحمان ہے, اسی طرح عبد القدوس ہے. تو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس بارے میں مزید جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے نام رکھنے کے احکام, دعوت اسلام کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے, اسے اسٹڈی کرنا انشاءاللہ بے حد مفید رہے گا.
ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ اگر شوہر امیر ہو اور ان کی بیوی وہ غریب ہو, یعنی غریب گرامین سے تعلق رکھتے, اب حج فرض کا معاملہ اگر آئے تو شوہر اکیلا ہی اپنا حج ادا کرے گا یا بیوی کو بھی اگر کراتا ہے اس صورت میں, یا اس کو بیوی کو کروانا, یہ بھی دونوں پہلو.
دیکھیں بیوی اگر صاحب حیثیت نہیں ہے, اتنا اس کی ملکیت میں مال نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر حج فرض ہو جائے, تو شوہر پر اسے کروانا ضروری نہیں. ہاں اگر شوہر کرواتا ہے, اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے, تو بیوی اگر مطلق حج کی نیت کرے گی یا حج فرض کی نیت کرے گی تو اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, وہ لے کے جاتے ہیں تو وہ حج فرض ادا ہو جائے گا. بہرحال یہ بھی موضوع ہے, پورا ٹاپک ہے, اور اس میں کچھ دونوں طرف سے بیلنس کے ساتھ گفتگو انشاءاللہ کسی پروگرام میں کریں گے. ظاہر ہے گھر والوں کی طرف سے یا اہلیہ کی طرف سے اس طرح کی ڈیمانڈ شوہر کو بھی آتی ہیں, اور شوہر کو کرنا کیا چاہیے. اب یہ دیکھیں دو طرح کے, خود تو عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور کہ میں اکیلا ہی جاؤں گا, اور طاقت بھی استطاعت بھی ہے, گھر والوں کو بھی لے جا سکتا ہے, کیا خیال؟
اس میں اگر نفقے کا معاملہ ہم دیکھیں تو نفقے میں فقہا نے یہ فرمایا کہ جب عورت غریب ہو اور مرد امیر ہو تو فرمایا کہ نفقہ لازم ہے درمیانہ, لیکن شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنا جیسا امیروں والا نفقہ ہے وہ ہی بیوی کو جو ہے. تو اس پہلو کے اعتبار سے دیکھیں تو یقیناً یہ ہونا چاہیے کہ جب وہ آپ کی شریک حیات ہے, آپ کے دکھ سکھ میں ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے, تو پھر صورت میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال میں فراوانی دی ہے تو اس اعتبار سے ان چیزوں کا جو ہے وہ اپنی بیوی کی طرف جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا, یہی زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو اپنے ساتھ جو ہے وہ حج یا دیگر امور کے اندر بھی اس کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے, جبکہ اور دیگر وجوہات نہ ہو. بس اوقات وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پیچھے بچوں کو سنبھالنے والا
جی جی میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا,
تو یہ ایک الگ وجوہات ہیں. لیکن اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس طرح کے امور میں ساتھ جو ہے وہ.
ٹھیک ہے جی مزید کال.
پوچھنا یہ تھا, مسجد کے پیسے پڑے تھے تو اس سے کمیٹی والوں نے پرائز بانڈ لے لیے تھے, یہ سرکاری پرائز بانڈ, تو اب اس پہ انعام بھی لگ گیا ہے, تو اب انعام کی رقم جب پوچھی گئی ہے جائز ہونے کے لیے تو بتایا گیا تھا کہ جب پرائز بانڈ لینا ہی درست نہیں تھا, تو اب پرائز بانڈ لینا ہی درست نہیں تھا, وہی غلطی ہوئی, تو کمیٹی والے نے توبہ تو کر لی ہے. اب جو انعام لگا ہے وہ مسجد کو ڈالیں, مسجد کے کھاتے میں ڈال دیں یا وہ کمیٹی والے خود رکھ لیں؟
کیا بات ہے, توبہ تو کرنی ہے لیکن وہ انعام سب مسجد کی طرف جائے گا. جی
جی ایسے ہی, جیسے آپ نے جو
تو انعام, وہ جتنی بھی انعام کی رقم ہے وہ مسجد میں جمع کروائیے, اور اس عمل سے توبہ بھی جو ہے وہ کریں کہ آپ نے یہ خود خرید و فروخت کا یہ سلسلہ نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایک ڈیل آئی ہے, کاروباری ڈیل آئی ہے, کاروباری ہوتے ہیں, کمیٹی والے بھی ہوتے ہیں, تو ان کو پتا ہے بچت ہی بچت ہے, یعنی اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں بعض کا 5-7 لاکھ پڑا ہوا ہے وہاں لگاؤ, جتنا آئے گا ہم مسجد میں. یہ تو کوئی نکے کمیٹی والے جب انعام نکلا تو بول لیں توبہ کر لی, اب انعام ہم خود رکھ لیں یا کیا کر لیں. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعی درست ہی کرنا چاہ رہے ہوتے, لیکن ان کو بھی اجازت ملے گی.
مسجد کا پیسہ امانت ہے, امانت جب بھی پیسہ ہوگا تو اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, تو لہٰذا مسجد کے پیسے کو کاروبار میں استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے, چاہے 112% اس بات کا یقین ہو کہ نفع ہی ہوگا, جب بھی جائز نہیں.
ٹھیک ہے ناظرین, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور کوشش ہوتی ہے اس مختصر سے ٹائم میں 40-45 منٹ کا یہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے, اور اس میں کئی سوالات, اور تقریباً ہم جو ہے وہ 20 سے زائد گویا کہ سوالات, وہ ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش بھی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے, علم کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے, عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. شریعت مطہرہ نے جو ہم پر ایک دوسرے کے حقوق لازم کیے ہیں ان کا بھی ہم سب کو خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جانے مسائل تو علماء سے پوچھے, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے.